أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم مغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء التوسل يا وصيا حسان والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب صلوات بر محمد وآل محمد مستحب اعمال میں سے ایک اہم ترین عبادت نماز شب کی ہے. نماز شب کے بارے میں جو فضائل روایات میں بیان کیے گئے ہیں وہ کوئی حد سے باہر ہیں. خود قرآن کریم میں سرکار کے لیے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نماز شب کی تلاوت کیجیے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اس نماز شب کی برکت سے خدا آپ کو انشاءاللہ مقام محمود تک پہنچا دے گا. مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام جو شفاعت کا مقام ہے. لہذا نماز شب کی عام ایام میں بھی تاکید ہے اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں اس کی تاکید بہت بڑھ جاتی ہے. یا سب جانتے ہیں کہ سرکار ختم مرتبت پر نماز شب واجب تھی, جو ہم پر مستحب ہے وہ حضور پر واجب تھی نماز شب, اور حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ نماز شب کو ایسے انجام دیتے تھے جو انتہائی سخت طریقہ تھا. اس لیے کہ جو 11 رکعت نماز شب ہے, حضور 2 رکعت نماز شب پڑھتے تھے اور پھر سو جایا کرتے تھے, پھر اٹھتے تھے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے. اس طرح وقفے وقفے کے ساتھ 2-2 رکعت کر کے نماز شب کو ادا کیا کرتے تھے تاکہ نماز شب پوری رات پر محیط ہو جائے, جو ہم پر واجب نہیں ہے نماز شب لیکن مستحب ضرور ہے. نماز شب کے حوالے سے کچھ رائے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں فقہی مسئلے کے عنوان سے. پہلی بات تو یہ کہ جن مومنین کی قضا نمازیں ان کے اوپر ہیں, ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہلے قضا نمازوں کو انجام دیں اس کے بعد نماز شب پڑھیں. لیکن البتہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور نماز شب کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور قضا نماز بھی اپنی پوری کرنا چاہتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قضا نماز کو انجام دے اور نماز شب 11 رکعت نہ پڑھے بلکہ کچھ کم کر دے, تاکہ ساتھ ساتھ قضا بھی ادا ہوتی رہے. اس لیے کہ قضا اس پر کمپلسری ہے, آبلیگیٹری ہے, اس کو ضرور انجام دینا ہے, لہذا قضا ہمیشہ پہلے فوقیت رکھے گی. نماز شب جو 11 رکعت ہے, ایک اس کا آرتھوڈاکس طریقہ ہے جو ایک پیٹرن مینر ہے اس کا, جو کارڈز پر اویلیبل ہے یا کتابوں میں اویلیبل ہے. 11 رکعت نماز جس میں آخری رکعت جس کو نماز وتر کہتے ہیں, وتر مشہور ہے لیکن صحیح تلفظ وتر ہے, تو اس نماز وتر میں جس میں اس کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر 40 زندہ یا مردہ مومنین کے نام لیے جائیں, 300 مرتبہ العصر کہا جائے, 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا جائے, ایک طریقہ اگر کوئی اس طریقے پر پڑھ سکے تو بہت اچھی بات ہے, تو پھر تو کیا ہی کہنا. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کیا نماز شب کے ثواب کو پورا مس کر دیا جائے؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ نماز شب کے سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں پڑھنے کے. چونکہ نماز شب اصل میں 11 رکعت ہے لیکن اسے کم کیا جا سکتا ہے. کتنا کم؟ آپ 9 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 7 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آغا سیستانی نے تو اجازت دی ہے کہ 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. فقط آخری نماز وتر پڑھ لیجئے اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس یا موڈ نہیں ہے, دونوں صورتوں میں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا, دل کی 2 مختلف حالتیں ہوتی ہیں, کبھی دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اور کبھی عبادت سے پھرا ہوا ہوتا ہے. پھر آگے جملہ ہے کہ اگر عبادت کی طرف مائل نہ ہو تو فقط اپنے آپ کو فرائض تک روک لو, اور اگر عبادت کی طرف مائل ہو تو پھر نوافل کو انجام دو. زبردستی نہیں ہے. لہذا اگر موڈ نہیں ہو رہا تو کم سے کم 1 رکعت ضرور پڑھ لیجئے آغا سیستانی کے مقلدین, ورنہ جو دیگر مراجعین کے مقلدین ہیں وہ 3 رکعت کم سے کم پڑھیں, یعنی 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر. اس میں بڑی گنجائشات ہیں. آپ نماز شب میں تمام مستحبات تو چھوڑ سکتے ہیں, مثال کے طور پر رکوع اور سجدے میں درود پڑھنا واجب نہیں ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ مولا کی حدیث میں آیا ہے کہ تم 1 رات عبادت کو انجام دو اور اس کے بعد پھر بھول جاؤ, اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی عبادت انجام دو لیکن ہر رات کو انجام دو, یہ زیادہ بہتر ہے. عبادت میں کنٹینیوشن ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ نے ایک شخص کو ایک ہی دن میں سارا مسلمان بنا دیا اور اس کے بعد وہ اگلے دن خدا حافظ کہہ کے غائب ہو گیا, اس کا فائدہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ دین سکھائیے اور آہستہ آہستہ اپنی عبادت بڑھائیے. ہمارے استاد آغا فلاح زادے, عام طور پر ایرانی ٹیلی ویژن پر ان کا درس بھی آتا ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدرسے میں تھے تو ہمارے پرنسپل نماز شب کی بہت تاکید کیا کرتے تھے, تو جو نیا لڑکا آتا تھا اسے ایسا نہیں کہ پہلے دن آیا اور کھڑا کر دیا 11 رکعت نماز شب پڑھو, اگلے دن سے غائب ہو جائے گا وہ, تو یہ نہیں کیا جاتا تھا. بلکہ کیا ہمارے پرنسپل کہتے تھے دیکھو نماز شب کا جو وقت ہے تم 1 ہفتے تک یہ پریکٹس کرو کہ الارم رکھو اور نماز شب کے وقت میں بستر پر لیٹ کر فقط جاگتے رہو, کچھ کرنا ضرورت نہیں کچھ کرنے کی, فقط بستر پر لیٹ کر جاگتے رہو 15 منٹ پھر سو جاؤ, نماز فجر کے لوٹ جانا, پھر 1 ہفتے تک یہ پریکٹس ہو جائے جب تمہارے لیے جاگنا آسان ہو جائے. پھر ایسا کرو ایک ہفتے کے لیے پریکٹس کرو کہ جب تم جاگ رہے ہو تو بستر سے اٹھو, جاؤ وضو کرو اور آ کر دوبارہ سو جاؤ. بس جب ایک دو ہفتے بعد یہ روٹین بن جائے تو پھر ایسا کرو کہ جاؤ وضو کرو, آ کر ایک رکعت نماز پڑھو, سو جاؤ. پھر آہستہ آہستہ تین رکعت کرو, پھر آہستہ آہستہ پانچ رکعت کرو, خود بخود روٹین میں آؤ گے. زبردستی انفورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا نماز شب اگر موڈ نہیں ہے آپ کا, رمضان المبارک میں تو عام طور پر مومن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, میں عام دنوں کی بھی بات کر رہا ہوں, تو کوشش کیجئے کہ نماز فجر سے دس منٹ پہلے اٹھ جائیے, پانچ منٹ پہلے اٹھ جائیے, جلدی سے وضو کیجئے, ایک رکعت نماز پڑھ لیجئے یا تین رکعت نماز پڑھ لیجئے. کم سے کم عادت میں لائیے اس چیز کو, اس لیے کہ نماز شب کی جو برکتیں ہیں واخر میں کہہ رہا ہوں, یعنی میں کیا ان برکتوں کو بیان کروں. یہ دنیا الگ ہے پوری, ہم اس دنیا میں مادی لذتوں میں اتنا گرفتار ہیں کہ اس لذت سے محروم ہیں. اگر سید علی قاضی جو علامہ طباطبائی کے استاد ہیں, وہ روزانہ نماز شب کے وقت بیوی معصومہ قم کے حرم جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, انقلاب سے پہلے کی بات ہے یہ, تو کہتے ہیں کہ راستے میں کچھ لفنگے لڑکے بیٹھتے تھے جو چھیڑتے تھے سب لوگوں کو, لیکن آگے سید علی قاضی جب گزرتے تھے تو ان کا بڑا احترام کرتے تھے. ان لڑکوں میں جو ان کا استاد تھا, آغا علی قاضی ایک دن گزر رہے تھے, اس استاد کو بلایا. اب مولوی اگر کسی کو بلا لے اچانک سے, یہاں پر اگر میں کسی کو کہہ دوں اچانک سے تشریف لائیے تو گھبرا جائے گا. سید علی قاضی جیسے وہ اس لفنگے لڑکے کو بلا رہے ہیں, اس کو بلا کے, اب وہ بڑا ادب اور احترام کیا کرتا تھا ان کا, کہ حضور فرمائیے, کہ دیکھو میرا ایک کام کرو گے, کہ آپ کا حکم سر آپ کو, پر آپ فرمائیے, کہا ایسا کرو کل میرے لیے نماز شب کو انجام دینا. تو او مائی گاڈ, یہ تو نہیں ہو سکتا, میں کبھی زندگی میں یومیہ نماز نہیں پڑھی, میں نے کبھی میں نے واجب نماز نہیں پڑھی, آپ مجھے نماز شب کے لیے کہہ رہے ہیں. کہ میرا کام تو یہی, اگر کرنا چاہتے تو کر لو. کہ حضور مجھے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا. کہ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو, وعدہ کرو مجھ سے کہ نماز شب کے لیے اٹھو گے. یہ وعدہ کر لیتا ہے. اگلے دن دن گزرتا ہے پورا, پھر رات آتی ہے, اور جب یہی اپنی بدماشیاں کر کے گھر پر آتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے وعدہ. ابھی لیٹا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہتا ہے چلو وعدہ کیا تو عمل کر ہی لو. دور کی بات ہے کہ جب حوض وغیرہ ہوتے تھے باہر سے وضو ہوتا تھا, یہ جاتا ہے باہر وضو کرنے کے لیے, آتا کچھ نہیں اسے, نہ وضو کرنے آتا ہے نہ نماز پڑھنے آتی ہے. وہاں جا کر کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا ہوا, خود بخود میرے اعضاء و جوارے ہلنے لگے, خود بخود میں نے وضو کرنا شروع کیا, خود بخود مصلی پر آ کر کھڑا ہوا, خود بخود نماز کو انجام دیا. جسے واجب نماز پڑھنا نہیں آتی تھی اس نے پوری نماز شب پڑھ لی خود بخود. میں نے نماز شب پڑھی, اگلے دن جب دوبارہ آ گئے قاضی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا دیکھو ایک دن تم نے ہمت کر لی ہے, کل بھی ہمت کرنا. آہستہ آہستہ میرے روٹین میں اس طرح سے آتا گیا. کہتے ہیں وہ شخص جو محلے کا بدماش تھا, اس نماز شب کی برکت سے اللہ نے اسے اتنا نور عطا کیا کہ پھر وہ اس مقام پر پہنچا کہ جب وہ وضو کیا کرتا تھا تو لوگ اس کے قطروں کو جمع کیا کرتے تھے اور مریضوں کو پلایا کرتے تھے, جس کے صدقے میں مریض شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. اے درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. یہ دنیا الگ ہے, اس کا مزہ کسی کو آ جائے پھر کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا اس. آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایک ڈیڑھ سال پہلے جن کا انتقال ہوا. مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اب تک میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں تین مراجعین کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے, آیت اللہ مرزا جواد تبریزی, آیت اللہ فاضل لنکرانی اور آیت اللہ بہجت. اور الحمدللہ تینوں کے جنازوں میں جو شان و شوکت, شاید یہاں پر تو خبر شاید فقط آیت اللہ بہجت کی پہنچی ہوگی صحیح طریقے سے, جو تصویروں کے ساتھ یہاں پر پہنچی, لیکن آغا مرزا جواد تبریزی اور آغا فاضل لنکرانی کے جنازے میں بہت رش تھا, بہت لوگ تھے, یعنی لاکھوں میں مجمع تھا. تو آغا مرزا جواد تبریزی کا جب انتقال ہوا تو دو یا تین دن بعد ان کے شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا تو کہتا ہے کہ استاد محترم آپ کو بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ کتنی شان و شوکت تھی آپ کے جنازے میں, لاکھوں لوگ تھے. کہا اچھا مجھے نہیں معلوم. شاگرد کہتا ہے یہ کیا بات ہے, اس لیے کہ ہم نے تو روایتوں میں پڑھا ہے کہ ایک عام سا مردہ بھی ہو تو وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, وہ سب کچھ سن بھی رہا ہوتا ہے, سمجھ بھی رہا ہوتا ہے, فقط بول نہیں سکتا. آپ تو مرد عالی قدر ہیں, آپ کو نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا. کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہی میرا انتقال ہوا اور مجھے قبر میں دفن کیا گیا، اسی وقت سے مجھے میرے مولا امیر المومنین نے دعوت پر بلا لیا تھا، اور 3 دن ہو گئے میں اپنے مولا کے پاس تھا، مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی، منکر نکیر آئے تھے کرنے کو جب سوال، منکر نکیر آئے تھے کرنے کو جب سوال، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی۔ ایک درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر۔ تو ہمارے یہ دنیا الگ دنیا ہے، اس کا مزہ ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، تو نماز شب کو ہرگز مس نہ کیجیے۔ اب جیسے میں نے گزارش کی، کوئی پوری نہیں پڑھ سکتا، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا، کم پڑھ لے، کم سے کم 3 رکعت پڑھ لے، آگے سیستانی کے مقلد نہیں 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور پھر مستحبات پڑھنے کی ضرورت نہیں، چلیں شریعت اتنی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ الحمد کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں نماز شب میں، الحمد کے بعد دوسرا سورہ چھوڑا جا سکتا ہے، الحمد پڑھیے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیے، یہ بھی نماز شب ٹھیک ہے۔ شریعت اتنی بھی اجازت دیتی ہے کہ جو نماز وتر ہے اس میں آخری رکعت میں قنوت لمبا اگر نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو، 40 مومنین کے نام نہیں لینا چاہتے نہ لو، 10 کے لے لو، 10 کے نہیں لینا چاہتے 4 کے لے لو، روزانہ اپنے رشتہ داروں کا نام لیجئے، مراجعین اعظام کا نام لیجئے جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ان مراجعین کے نام جب آپ اپنی نماز شب میں لیں گے تو انہیں تو ہمارے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے نام لینے کے صدقے میں ہماری نماز شب قبول ہو جائے گی۔ اچھا 4 کے نام نہیں لینا چاہتے، بالکل نام نہیں لینا چاہتے نہ لیجیے، کسی کا نام نہ لیجیے، میں 300 مرتبہ الحمد نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھیے، 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیجیے، 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھیے۔ اچھا مولانا شارٹ سے شارٹ قنوت کیا ہو سکتا ہے؟ نماز وتر کا شارٹ قنوت، ہاتھ اٹھائیے اللہم صل علی محمد و آل محمد، بس اتنا پڑھ لیجیے۔ یعنی شریعت کہاں تک چھوٹ دیتی ہے، بزرگان اگر کھڑے ہو کر نماز شب نہیں پڑھ سکتے شریعت اجازت دیتی ہے بیٹھ کر نماز شب پڑھ لو، حتیٰ کوئی جوان ہے کوئی عذر نہیں، ہٹا کٹا طاقتور کہتا ہے میرا موڈ ہو رہا ہے بیٹھ کے نماز شب پڑھنے کے لیے، پڑھ لو، بیٹھ کے بھی اجازت ہے نماز شب پڑھنے کی، بس خدا چاہتا ہے کسی طریقے سے پڑھ لو، اس میں خدا کا فائدہ نہیں، اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ اچھا مولانا وقت گزر گیا، سحری میں اتنا وقت ہو گیا کہ ہمیں نماز شب کا ٹائم نہیں ملا، کیا کریں پھر؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ سحری نہیں کرتے یا آپ کو معلوم ہے مجھے سحری میں وقت نہیں ملے گا، تو آدھی رات کے بعد اگر آپ کی سونے کی عادت ہے دیر سے تو نماز شب پڑھیے اور پھر سو جائیے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اچھا آدھی رات کے بعد تو نہیں سوتا، میں تھوڑا جلدی سو جاتا ہوں، سحری میں وقت بھی نہیں ملتا، یا رمضان چھوڑ دیجیے، میں تو فجر پہ اس وقت اٹھتا ہوں جب فجر کی نماز اس میں آدھا گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے یا آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہے، میں دیر سے اٹھتا ہوں، اب نماز شب کیسے پڑھیں؟ شریعت یہاں پر بھی ایک طریقہ بتاتی ہے، کہتی ہے تم ادا کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، کہ نماز شب کا وقت ہے وہ نماز فجر سے پہلے پہلے، تم ادا میں نہیں پڑھ سکتے، تم فجر کے بعد قضا کی نیت سے نماز شب پڑھ لو، یہ بھی اجازت ہے، قضا کی نیت کرو نماز شب پڑھ لو۔ اب وہ مومنین جو اپنے روٹین میں ادا نماز شب ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جو اپنے وقت میں انجام دے سکتے ہیں ان کے لیے تو بہت بہتر ہے کہ وقت میں انجام دے، لیکن جو نہیں دے سکتے وہ ایک روٹین بنا لیجیے، وہ یہ کہ نماز فجر کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو نماز فجر کے ساتھ فقط 3 رکعت کا اضافہ کر لیجیے، فقط 3 رکعت نیت کیجیے، میں نماز شب قضا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز شفا پڑھیے، 1 رکعت نماز وتر پڑھیے، یہاں تک شریعت نے اجازت دی۔ لہذا چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں العجب من کل عجب ہلک کیف ہلک، کہ اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کوئی ہلاک ہو جائے تو کیسے ہلاک ہو جائے، دسترخوان خدا وہ لگا ہوا ہے، اگر میں اس دسترخوان سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو میرا قصور ہے۔ مسائل میں بہت وقت ہو گیا، ایک درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ اور اسی سے متصل ہمارا موضوع ہے، اسی معنویت کو ہمیں دعا افتتاح کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، ہماری بات پہنچی تھی، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 18 حمد ہیں جو امام علیہ السلام نے اس دعا میں بیان کی. ہم چوتھی ہم تک پہنچے تھے اور اب آہستہ آہستہ بات کچھ مانگنے کی طرف جائے گی. آج انشاءاللہ جن جملوں کو ہم آپ کی خدمت میں کریں گے اس میں امام علیہ السلام نے تھوڑا سا اپنا ٹون کو بدلا ہے. دعا کا انداز آپ کو معلوم ہے, دیکھیں دعا کوئی لیکچر کی طرح نہیں ہوتی کہ لیکچر ایک ہی تھیم پہ جا رہا ہوتا ہے. دعا موجوں کی طرح ہوتی ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, پھر کبھی اوپر پھر کبھی نیچے. کبھی دعا میں امام علیہ السلام امید دلاتے ہیں, پھر کبھی عذاب سے ڈراتے ہیں, پھر خدا کی توحید بتاتے ہیں, اسلامی تعلیمات بتاتے ہیں, پھر قرآن کی کوئی آیت آتی ہے, پھر دعا مانگتے ہیں, پھر ڈراتے ہیں, پھر امید دلاتے ہیں. یہ دعا کا ٹون بدلتا رہتا ہے, لہٰذا آپ محسوس کریں گے دعا اختتامی میں ٹون بدلتا جائے گا. یہاں چوتھی حمد جس پر ہم رکے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ. حمد ہے اس خدا کی, اس کی خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں, اس کی عظمت میں اس کی کوئی شبیہ نہیں. قرآن کریم سورہ مبارکہ حج میں اعلان کرتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے انسانوں میں تمہارے لیے ایک مثال کو بیان کر رہا ہوں, بہت غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں وہ ذرا اتنا تو سوچیں کہ وہ دوسرے ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. پھر قرآن آگے کہتا ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے, اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے. امام کہتے ہیں خدا کی عظمت میں اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں. ہماری حیثیت کیا ہے, ایک مکھی چھین لے تو مکھی سے واپس نہیں لے سکتے, اتنا کمزور ہے انسان. ہارون رشید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا, اسے ایک مکھی بار بار تنگ کر رہی تھی. بہلول وہاں پر تشریف فرماتے, ہارون کہتا ہے بہلول سے کہ اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے مکھی نہ ہوتی دنیا میں تو کیا فرق پڑ جاتا. بہلول نے جواب دیا, اللہ نے مکھی کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تجھ جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. تم ہو کون, تخت پر بیٹھے ہو, کیا سمجھ لیا تم نے اپنے آپ کو, ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام کہتے ہیں اس کی خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے جیسا کوئی عظیم نہیں. پھر پانچویں حمد بیان کرتے ہیں, الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرو, حمد ہے اس خدا کی جس کا حکم اس کی مخلوقات میں نافذ ہے, اس کے حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب ظاہر بالکرم مجدو, جس کا کرم اس کی بزرگواری سے ظاہر ہے. الباسط بالجود یدا, بن مانگے دینے میں جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. ماہ رجب کی دعاؤں میں نماز کے بعد دعا پڑھنے والی اگر آپ کو یاد ہو, یا من ارجوہ لکل خیر و آمنو سخطہ عند کل شر, یا من یعطی الکثیر بالقلیل, یا من یعطی من سأل, یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ. خدا کی قسم عجیب جملے ہیں, اے وہ خدا جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے, یا من یعطی من لم یسأل ہو, اسے بھی دیتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا ہے, ولم یعرف ہو, سوال نہ کرنا تو دور کی بات ہے, اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا ہے. دنیا میں کیا سارے لوگ خدا کو پہچانتے ہیں؟ نہیں, اے خدا تو اسے بھی دیتا ہے, ہاتھ کھلا ہوا ہے خدا کا. الذی لا تنقص خزائنہ, جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما, جب وہ بہت دیتا جاتا ہے تو کبھی بخیل نہیں بنتا بلکہ اس کے کرم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے, بہت عجیب آیت ہے, قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیۃ الانفاق. خدا کہتا ہے دیکھو یہ خزانے میرے پاس ہیں نا, تو میں تو دیتا رہتا ہوں. فرض کیجئے اگر کسی انسان کے پاس یہ خزانے ہوتے تو وہ کیا کرتا؟ اگر کسی انسان کے پاس خدا اپنے خزانے دے دیتا تو انسان کیا کرتا؟ قرآن کہتا ہے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, تمہارے پاس اگر اتنے بھی خزانے ہوتے کہ رحمت پروردگار جتنے خزانے, لامسک تم خشیت الانفاق, تو تم اس ڈر کے مارے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے انسانوں سے روک لیتے. تو قرآن آگے کا وکان الانسان و قطورا, ہمیں معلوم ہے انسان کا دل تو بہت چھوٹا ہے. اللہ اکبر, تمہارا دل بہت چھوٹا ہے, لہذا جب خدا دیتا ہے ولا تزیدہ کثرت العطا، دیتا ہی جاتا ہے. انہ ہو العزیز الوہاب، وہ بہت سخت ہے، بہت قدرت والا ہے اور بہت دینے والا ہے. اب اس کے بعد کے جملے تھوڑا سا مانگنے کی طرف دیکھیے بات جا رہی ہے. اے خدا تو دیتا ہے، تیرا ہاتھ کھلا ہوا ہے، تو بہت دیتا ہے. اس کے بعد اب میں کیا مانگوں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجۃ بی الیہ عظیما وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر. جسے مانگنا ہے وہ ان جملوں کو سنیں. کیسے امام مانگتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، بارے اللہ میں تیری کثیر نعمتوں میں سے قلیل کا سوال کر رہا ہوں. تیرا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، مجھے تو بہت چھوٹا، بہت کم چاہیے، قلیل کا سوال کر رہا ہوں. ما حاجت بھی الیہ عظیمہ، جو قلیل کا سوال کر رہا ہوں اس کی مجھے بہت زیادہ حاجت ہے، مجھے تو بہت ضرورت ہے اس کی. تیرے لیے کم ہے لیکن میرے تو بہت زیادہ ہے. وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيم، لیکن تو تو اس سے بے نیاز ہے، تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بسا اوقات کوئی آپ سے چیز مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے بھی ضرورت ہے اس کی، لیکن آپ سخاوت کرتے دے دیتے ہیں. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيم، اے خدا جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اس کی تجھے کوئی حاجت نہیں ہے، تو تو بے نیاز ہے. وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ دینا تیرے لیے بہت آسان ہے. مانگنے کا طریقہ دیکھیے، رب سے کیسے مانگا جاتا ہے. خدا، آپ پوری دنیا کو تصور کیجئے، حیران ہو جائیں گے آپ. خدا کیسے کیسے طریقے سے حاجت کو پورا کرتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی دو بیٹیاں تھیں. ہماری خواہشیں اتنی ٹکرا رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، ذرا ملاحظہ کیجئے، پھر بھی خدا سب کی خواہش پوری کرتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے، دو بیٹیاں اس کی. سوچتا ہے دونوں بیٹیوں کے گھر جاؤں گا، دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں. پہلی بیٹی کے گھر جاتا ہے، بیٹی کہتی ہے، بابا جان دعا کیجئے گا، میرا شوہر آپ کو پتا ہے کسان ہے، اس نے فصلیں لگائی ہیں، اگر خدا بارش برسا دے تو پورے بنی اسرائیل میں ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا، دعا کیجئے بارش ہو جائے. وہ باپ نکلتا ہے، دوسری بیٹی کے گھر جاتا ہے، بیٹی سے ملاقات ہوتی ہے. وہ بیٹی کہتی ہے، بابا آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا شوہر برتن بناتا ہے، مٹی کے برتن، اس نے بہت سارے برتن بنائے ہوئے ہیں، دعا کیجئے اس سال بالکل بارش نہ ہو. اس لیے کہ اگر آج اس سال بارش نہیں ہوئی تو ہم بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے. وہ باپ اس بیٹی کے گھر سے باہر نکلتا ہے، آسمان کی طرف رخ کرتا ہے، کہتا ہے، یا رب العالمین تو ہی ہے جو ان دونوں کا پالنے والا ہے، اے درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. کتنی حاجتیں ہماری ٹکرا رہی ہوتی ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ لیکن خدا سب کو دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ واقعی اس کے علاوہ کام کوئی نہیں کر سکتا. پھر امام آگے کہتے ہیں، اللہم انا عفوک، یہ تھوڑا جملہ لمبا ہے لیکن اس پہ غور کیجئے گا، بہت معرفت والا جملہ ہے. اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی، اے خدا یہ جو تو نے میرے گناہوں کو پہلے بخش دیا، وتجاوزک عن خطیئتی میری لفظشوں کو معاف کر دیا، وصفحک عن ظلمی میرے ظلم کو نظر انداز کر دیا، وسترک علی قبیح عملی اور میرے برے اعمال کو تو نے چھپا لیا، وحلمک عن کثیر جرمی اور میں گناہ کرتا رہا لیکن تو برداشت کرتا رہا، تو نے مجھے سزا نہیں دی. عندما کانا من خطئی وعمدی، کبھی جان بوجھ کر میں گناہ کرتا تھا، کبھی بھولے سے گناہ کرتا تھا، میں سب کچھ کرتا رہا لیکن تو سب کچھ برداشت کرتا رہا. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک، اے خدا ان ساری چیزوں کی وجہ سے میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں وہ تجھ سے مانگ لوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں. حقدار نہیں ہوں میں، لیکن تو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرے ظلم کو معاف کر دیتا ہے، میرے برے کاموں کو چھپا دیتا ہے، تو اب مجھ میں تڑپ ہو رہی ہے کہ میں وہ مانگ لوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں. پہلے سے کہہ رہا ہوں اسے کہ جب میں نے پہلی دفعہ گناہ کیا اور تو نے معاف کر دیا، اس کے بعد مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے پھر گناہ کیا. جب میں نے پھر گناہ کیا تو اب میں حقدار نہیں ہوں معافی کا، لیکن تیرا کرم اتنا ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں. اے خدا میں برے کام کرتا تھا، اگر تجھے مجھے ذلیل کرنا ہوتا تو لوگوں کو بتا دیتا، لوگوں میں پھیلا دیتا، لیکن تو چھپا دیتا ہے. تو یہ نہیں چاہتا کہ میں بے عزت ہو جاؤں، تو چاہتا ہے کہ میری عزت باقی رہے. تو اے خدا تو نے جب تنہائی میں میری عزت کو باقی رکھا،
تو اب تو میں مجمع کے دوران یہاں بیٹھ کر سب کے سامنے مانگ رہا ہوں, اسمعنی ما لا استوجبہ من, اب میں وہ مانگ رہا ہوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں. خاص طور پر دیکھیں جو نیا آنے والا ہے نا, ایک گناہگار, حدیث قدسی میں آیا ہے کہ انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین, ایک گناہگار کی فریاد مجھے تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. کوئی نیا آیا میرے پاس, نئے بندے کا خدا بہت استقبال کرتا ہے, اہل بیت بہت استقبال کرتے ہیں. ابو الحسن خلیعی بہت معروف شاعر عرب کا, اس کی سوان حیات میں لکھا ہوا ہے, علامہ امینی نے الغدیر میں اس کی سوان حیات کو لکھا ہے. اس کے ماں باپ ناصبی تھے, یعنی ناصبی یعنی دشمن اہل بیت. پھر ایک خاص واقعہ ہوتا ہے, مجھے تفصیلات میں نہیں جانا, وہ شیعہ بن جاتا. اچھا لطف کی باتیں ایک اشارہ کر دو تاکہ پتہ چلے احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے. یہ ناصبی تھا, کیونکہ ماں باپ بھی ناصبی تھے تو اس کے دماغ میں وہی بھرا ہوا تھا کہ شیعہ کو مارو تو جنت واجب ہے. یہ اس راستے میں بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے زائر جایا کرتے تھے تلوار لے کر, کہ کوئی امام حسین کا زائر آئے گا اس کو قتل کر دوں گا, اتنا بڑا دشمن اہل بیت تھا. اب بیٹھا رہتا ہے بہت دیر تک تو کوئی زائر گزرتا نہیں ہے وہاں سے, اسے نیند آ جاتی ہے. اس نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. ابھی جہنم کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا کہ پیچھے سے خدا کی آواز آتی ہے کہ اے فرشتوں ذرا رک جاؤ, ابھی اسے جہنم میں نہ ڈالو. فرشتے کہتے ہیں بارے اللہ یہ تو ناصبی ہے, تو دشمن اہل بیت ہے. خدا کی آواز آتی ہے ہاں دشمن اہل بیت تو ہے, لیکن ابھی اس کے کپڑوں پر میرے حسین کے زائروں کے قدموں کی دھول لگی ہوئی ہے. ان زائروں کی دھول اس کے کپڑوں پر ہے, ابھی اسے جہنم میں نہ ڈالو. بس یہ خواب دیکھتا ہے بیدار ہو جاتا ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. فوراً جاتا ہے کربلا, وہاں تحقیق کرتا ہے, اسے پتا چلتا ہے کہ شیعہ مذہب حق ہے, وہاں شیعت کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد یہ جاتا ہے نجف, اور وہاں مولا امیر المومنین کے لیے یہ کچھ اشعار کہتا ہے. جیسے اشعار کہتا ہے زری سے اس کے لیے ایک تاج نازل ہوتا ہے, اور چونکہ یہ تاج کو ہمیشہ پہنا کرتا تھا لہذا اس کا لقب ہو گیا خلیعی. عربی زبان میں خلعت کہتے ہیں تاج کو, اس کا اصل نام ہے ابو الحسن لیکن کہتے ہیں ابو الحسن خلیعی کیونکہ وہ تاج پہنا کرتا تھا. اب نجف میں ایک اور شاعر تھا سب سے بڑا, اس کا نام تھا ابن حماد. اس کی بھی شہرت ہونے لگی, اس کی بھی شہرت ہونے لگی, تو دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں ایک دن مقابلہ کرتے ہیں. مولا کے حرم میں جا کر دونوں مولا کے لیے قصیدہ کہتے ہیں, دیکھتے ہیں اچھا قصیدہ کس کا ہے. دونوں مولا کے حرم میں پہنچتے ہیں, اپنا اپنا قصیدہ لکھتے ہیں اور زری میں ڈال دیتے ہیں. جب اگلے دن زری کو کھولا اور قصیدہ نکالا تو ابن حماد اس کے قصیدے کے نیچے لکھا ہوا تھا احسن, یعنی ویل ڈن, لیکن سلور کلر سے لکھا ہوا تھا. اور ابو الحسن خلیعی اس کے قصیدے کے نیچے لکھا ہوا تھا احسن, لیکن گولڈن کلر سے لکھا ہوا تھا. تو یہ خلیعی بہت خوش ہو جاتا ہے, لیکن ابن حماد اس کے دل میں شکوہ آ جاتا ہے. جب رات کو سوتا ہے تو دیکھا مولا سے ملاقات ہوتی ہے ابن حماد کی. یہ لوگ عظیم ہستیاں تھے, مولا سے ملاقات ہوتی ہے, مولا سے کہتے ہیں مولا آپ نے اس کے قصیدے کو جو سائن کیا اس پہ جو ویلڈن لکھا وہ گولڈن کلر سے لکھا, میرے قصیدے پر سلور کلر سے لکھا, ایسا کیوں کیا مولا آپ نے؟ مولا جواب دیتے ہیں اے ابن حماد گھبراؤ نہیں, تم تو ہمارے ہی ہو, وہ بیچارہ نیا نیا آیا ہے, وہ ابھی ابھی آیا ہے. جو نیا آتا ہے فوراً اہل بیت کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اگر اب تک میں خدا کی بارگاہ میں نہیں گیا تھا, گھبرائیے نہیں, بڑے اعتماد کے ساتھ جائیے, اے خدا اب آ گیا, اس رمضان میں آ گیا, امام حسین کے نام پر, مولا علی کے نام پر آ گیا. امام کہتے ہیں اے خدا تو نے جو میرے گناہوں کو بخشا اس کی وجہ سے میں وہ مانگ رہا ہوں کہ جس کا میں حقدار نہیں ہوں. اچھا کس سے مانگ رہا ہوں؟ وہ خدا الذی رزقتنی من رحمتک, جو پہلے ہی مجھے اپنی رحمت سے رزق دیتا رہا ہے. وَعَرَيْتَنِي مِن قُدْرَتِكَ, جو مجھے اپنی قدرت دکھاتا رہا ہے. وَعَرَّفْتَنِي مِن اِجَابَتِكَ, جو مجھے سمجھا چکا ہے کہ وہ خدا دعا قبول کرنے والا ہے. وہ خدا اب امام کہتے ہیں فصرت ادعوک آمنا، تو بس میں مطمئن ہو کر تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرے دل میں اطمینان ہے، گناہگار تو ہوں لیکن اطمینان ہے، مطمئن ہو کر مانگ رہا ہوں. اسألوک مستأنسا، بہت رغبت کے ساتھ مانگ رہا ہوں، دل کے ساتھ. لا خائفا ولا وجلا، نہ کوئی ڈر ہے میرے دل میں نہ کوئی خوف ہے. آپ کسی دنیا کے بادشاہ کے دربار کے پاس جاتے ہیں، یعنی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں، تو دل میں ڈر ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیا سامنے سے کہہ دے، میں کیا جواب دوں، مجھے بولنا آئے نہ آئے. کسی بڑے آدمی کے پاس آپ جائیے تو ڈر ہوتا ہے دل میں. لا خائفا ولا وجلا، اے خدا تیرا دربار ایسا ہے میں بالکل نہیں ڈرا ہوا، میں تیرے پاس سکون سے مانگ رہا ہوں. مدلن علیک، بلکہ اپنے اوپر ناز کر رہا ہوں کہ تو نے توفیق عطا کی کہ تیرے دربار میں آ کر مانگ سکوں، توفیق عطا کی. فیما قصدت فیہ الیک، اب یہاں پر میرا وقت پورا ہو گیا ہے. دیکھیے ایک جملہ جو امام علیہ السلام کہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میں، کہ فَإِن، اچھا یہ ساری چیزیں اس کے بعد بھی، فَإِن عَبْتَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِ عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي عَبْتَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي، اے خدا جب میں تجھے مانگتا ہوں، اب ان ساری چیزوں کے بعد بھی جب تجھے مانگتا ہوں اور تیرے عطا کرنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو میں پھر تجھ سے ہی جھگڑنے لگتا ہوں، کیسا ہوں میں. وَلَعَلَّ الَّذِي عَبْتَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ جو دیر ہوئی ہے اس میں میری ہی مصلحت ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی جہالت کی وجہ سے تجھ سے جھگڑنے لگتا ہوں. دیکھیں خدا بساؤ کا جو دعا قبول نہیں کرتا ہماری مصلحت میں ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام کے خوبصورت ارشاد، ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، دیکھیں ایک ہے خدا سے مانگنا ایک ہے مخلوق سے مانگنا، دونوں میں کیا فرق ہے مولا سمجھاتے ہیں. مولا کہتے ہیں خدا سے التماس شجاعت ہے. یہ ایک جملہ تفصیل طلب ہے. آپ اگر کسی کے سامنے جھک رہے ہو، التماس کر رہے ہو، نعوذ باللہ کبھی کوئی کسی کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو، تو یہ شجاعت ہے یا کمزوری ہے؟ کمزوری ہے نا، کسی کے سامنے جھکنا کمزوری ہے. لیکن مولا کہتے ہیں اے خدا تیرے سامنے مانگنا شجاعت ہے، اگر تو دے دے تو رحمت ہے، اگر نہ دے تو حکمت ہے. اللہ اکبر، یہ ہے خدا سے مانگنا، دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت. مخلوق سے مانگوں تو کیا ہے؟ والا کہتے ہیں مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان ہے، نہ دے تو شرمندگی ہے. عجیب، پھر میں خدا کو چھوڑ کے کسی کے پاس کیوں جاؤں؟ ہاں اتنا یاد رکھیے گا، خدا قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، رحمت کے سارے خزانے اللہ کے پاس. لیکن ساتھ ہی اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رسول کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. کیا سمجھانا چاہتا ہے خدا؟ دیکھو رحمت کے خزانے میرے پاس ہیں، لیکن جب یہ رحمت بٹے گی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بٹے گی. ڈائریکٹ خدا سے نہیں ملے گی، محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بٹے گی. اب ہم حضور کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول آپ کچھ دے دیجئے، حضور اعلان کرتے ہیں وسد الابواب الا بابا، سارے دروازے بند کر دیے گئے، ایک دروازہ کھلا رکھا گیا. وقال انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیأتها من بابها، حضور نے سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا رکھا اور اعلان کیا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد المدینۃ والحکمہ، جو شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے، حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیأتها من بابها، اسے آنا اس دروازے سے پڑے گا. ملے گا اس در سے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے. لہذا مجلس کے اختتام پر ہم بھی توسل کرتے ہیں اسی در کے ساتھ. اہل بیت میں سے کس کے ساتھ توسل کروں؟
آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ جو اہل بیت میں سب سے محترم ہستی ہے اس کا واسطہ خدا کو دے. محترم ہستی کون سی ہے جس کا سب سے زیادہ احترام؟ وہ ہستی وہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب اس ہستی کو لحد میں اتار رہے تھے تو کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں الان ان کا سر ظاہری، فاطمہ تیرے جانے نے علی کی کمر کو توڑ دیا. بیوی بہت عجیب بیوی. کچھ ایسے مسائل ہیں جو میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا، جو یہاں نہیں پڑھے جاتے، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. جوانوں کو پتہ چلنا چاہیے بیوی پر کیا مصائب ٹوٹے ہیں. مجلس کے بعد کوئی ریفرنس مانگنا چاہے، میں اہل سنت کی کتابوں کا ریفرنس دینے کو تیار. جب ظالم آتا ہے دروازے کو آگ لگاتا ہے اور دھکا دیتا ہے، بیوی در و دیوار کے درمیان آتی، اپنے شکم کو سنبھالتی، کہتی خزینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا. وہ ظالم کہتا ہے میں نے دروازے کو دھکا دیا، بیوی گری ہوئی تھی، میں گھر میں داخل ہوا، ایک لمحے کے لیے محسن کی شہادت ہو گئی تھی، ایک لمحے کے لیے مجھے بیوی پر رحم آ گیا، لیکن جیسے ہی مجھے رحم آیا بغض علی سے میرا دل بھر گیا، میں آگے بڑھتا ہوں بیوی کو تماشا ہوں. بیوی کا انتقال ہوا ہے، مولا علی غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے فاتح خیبر علی برداشت نہ کر سکا. شہزادی زینب 5 برس کی ہے، آتی ہے کہتی بابا غسل دیتے دیتے رو کیوں رہے تھے؟ کہا تجھے نہیں معلوم تیری ماں کے محلوں میں کوڑے کا نشان اب تک موجود. میرا دل کہتا ہے شہزادی زینب نے گریا کیا ہوگا، آئے اما کہہ کر پکارا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دی ہوگی، کہا ہوگا بیٹی لیکن اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا، لیکن تجھے تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوڑوں پر کوڑے کھانا.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تصل على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن اهلو.
دعا چونکہ میں عربی میں منگوا چکا ہوں، لہذا فاتح کی آپ سے گزارش ہے. مرحوم اکبر علی جعفری، مرحوم جینا بھائی، مرحوم علاء الدین بھائی ہاشمی، مرحوم محمد علی منکانی، مرحوم سکینہ بھائی سچے دینا، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے تمام مرحوم رشتے دار، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحوم فاطمہ بھائی جمع لاڈک، سید ابن حسن رضوی و سید ممتاز حسن رضوی. یہ سورہ فاتحہ انشاءاللہ ہم پڑھتے، لیکن اس سے پہلے دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے، انیس حسین کے لیے، ایک مومنہ ہے ان کے لیے، گلبانو بھائی رجب علی ان مومنہ کے لیے، آپ تمام حضرات کے لواحقین کے لیے. بار الہ، ابھی جس عظیم ہستی کے مصائب کا تذکرہ کیا گیا، ان کے شکستہ پہلو کا واسطہ، محسن کی شہادت کا واسطہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین و مومنات بیمار ہیں، ظالمین کے ظلم کی وجہ سے زخمی ہیں، انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومن و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما